بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال۔ پوری قوم کو مبارک ہو، آج 12 ربیع الاول ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری قوم، نہ صرف پوری قوم بلکہ پوری امت مسلمہ یہ عید منا رہی ہے۔ عید میلاد النبی وہ عید ہے کہ جس کی وجہ سے باقی عیدوں کا وجود بھی عمل میں آیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو ایک مکمل دین سے نوازا۔ آپ کسی ایک قوم، گروہ یا ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا ہم نے اسلامی تعلیمات کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی تعلیمات کو فالو کیا؟ اگر نہیں کیا تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ نفاق کا شکار ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور ہمارے لیے دن بدن پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں کر ہوا اور ہم ان حالات میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں، انہی معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین اور رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ڈپٹی سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ اصغر عسکری صاحب، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ مفتی صاحب، کیا ہم نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کے تقاضے تھے وہ ہم نے پورے کیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسلامیہ نے پاکستان، اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ ہم نے سید المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کے دعوے تو بہت کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر مسلمان کے دل میں شمع رسالت سے محبت کی کوئی نہ کوئی لو ٹمٹما رہی ہے یا روشن ہے۔ لیکن ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، ہر دعویٰ ثبوت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس طرف آتے ہیں تو جو محبت ختم المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی تقاضے تھے، شاید وہ ہم پورے کر نہیں پائے۔ ظواہر کو، شعار کو اور شاعر کو تو ہم نے اپنایا، لیکن اس کے جو حقیقی تقاضے اور لوازمے ہیں ان پر بحیثیت امت اور بحیثیت ملت شاید ہم پورے نہ اتر سکے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا، کیسی تیری سیاست، کیسا تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ تو ہم اس طرح کے تضادات کا شکار ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اور محبت سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسپریچول انٹرٹینمنٹ یا اسپریچول جوائے یا سرور روحانی اور حظ روحانی تک محدود کر دیا، جبکہ یہ پریکٹسنگ ریلیجن ہے، یہ عملی دین ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے عظیمت کی راہوں کو اختیار کیا، آپ اگر چاہتے تو آپ کے پاس تو فرشتہ چل کر آیا تھا، جب طائف والوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، لچے لفنگے اوباش بدماش آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ کو لہو لہان کر دیا، تو فرشتے نے کہا کہ حکم فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیا جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن حضور نے اس پیشکش کو نہیں مانا. اور پھر آگے ہجرت کا سفر، بدر کا میدان، احد کا میدان اور احزاب یا خندق کا میدان، کہ جہاں عظیمت اس مقام پر پہنچی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دشمن تمہارے اوپر سے امڑ آئے، نیچے سے امڑ آئے، پورے عالم عرب میں جو اسلام دشمن فورسز تھیں یکجا ہو کر حملہ آور ہوئیں، حتی اذا زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، وتظنون باللہ الظنونا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نوید نصرت و تائید کے بارے میں طرح طرح کے گمانوں میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں اللہ کی راہ میں اذائیں دی گئیں، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اس وقت کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، تو تب رب ذو الجلال نے فرمایا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب ہمارا کام ہے، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، آج ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو رحمت العالمین کو تو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے، آپ کے مثالی جانساروں کو تو میدان عمل میں اترنا پڑے، اور ہم یہ توقع رکھیں کہ بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی اہلیت کے بیٹھے بٹھائے یہ سارے مقام افتخار اور منازل سرفرازی مل جائیں، تو ایسا سنت الہیہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جس صبر اور رواداری کا آپ نے ذکر کیا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، جس صبر، جس رواداری کا مفتی صاحب نے ذکر کیا، اگر اس کا اشر و اشیر بھی ہم میں آ جائے تو میرے خیال میں یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو آپس کے اختلافات ہیں، یہ جو آج ہم گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح سے اور ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کی اس عظیم مناسبت پر جو اربوں انسان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جشن عید میلاد منا رہے ہیں، اپنی طرف سے پوری امت مسلمہ کو مبارکباد عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب نے بجا فرمایا کہ پیغمبر گرام اسلام، جیسے آپ نے ذکر کیا، قرآن میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ مجسمہ رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا گیا. اس عالمین میں صرف مسلمان نہیں ہیں، پوری امت انسانیت ہے، اور بلکہ عالمین کا دائرہ کار انسانیت سے بڑھ کر ہے. تو جو پیغمبر گرامی اسلام، جو ذات گرامی عالمین کی رحمت بن کر آ رہے ہیں، اور پھر ان کی جو پاکیزہ سیرت ہے، جو نورانی سیرت اقدس ہے، اس میں دیکھیے قرآن نے واضح ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کے لیے رول ماڈل ہے پوری انسانیت کے لیے، یعنی معاشرے کا، سوسائٹی کا ہر طبقے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت میں درس موجود ہے. اس میں چاہے وہ معلم ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے، سوسائٹی کے جس طبقے سے اس کا تعلق ہے، ہر انسان کے لیے پیغمبر کی اس پاکیزہ سیرت میں وہ درس رواداری بھی موجود ہے، وہ درس صبر بھی موجود ہے. پیغمبر گرام اسلام کی پاکیزہ زندگی کو اگر دیکھا جائے، قرآن نے بہت سارے فضائل ہیں سید الانبیاء کے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے جس فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا قرآن میں، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ ہمارے حبیب آپ بے شک خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں. یعنی اس فضیلت کو جس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو خداوند متعال یہی فرمانا چاہ رہے تھے کہ بہت سارے فضائل و کمالات ہیں، لیکن جو فضیلت اور کمال جو باعث بنا ہے کہ ان کی پاکیزہ سیرت اور اس اخلاق اور حسن اخلاق کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اور اس معاشرے کی جو اتنا جاہلانہ جو رسم و رواج تھے قبائل کے اس زمانے میں، پھر اس طرح سے پیار و محبت سے اس رحمت العالمین پیغمبر گرام اسلام نے جس انداز سے دعوت اسلام اور وہ پیغام آگے پہنچایا ہے، بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ وہ اگر کچھ لمحات کے لیے اس معاشرے اور اس سوسائٹی کی جو خامیاں تھیں، جو نقائص تھے، اس کو دیکھا جائے کہ جہاں پر اس حد تک ایک تعصب تھا کہ جو انسانوں کو، محروم طبقے کو بالکل پسا جا رہا تھا، پیغمبر گرام اسلام نے اسی محروم طبقے کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اور وہ جو قرآن نے جس کی بات کی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ تاج کرامت سجا کے بھیجا ہے اس کے سر پر، تو پیغمبر گرام اسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، پیار و محبت کے ذریعے، تواضع کے ذریعے، حسن خلق کے ذریعے، تمام انسانی اس معاشرے کے جتنے قبائل تھے سب کو اپنی طرف جذب بھی کیا ہے، متوجہ بھی کیا ہے، اور ان کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔
مفتی صاحب، اقلیتوں کے حقوق، رواداری، مذہبی رواداری اور فتنہ گری سے جو اجتناب ہے، اس سلسلے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے کیا تعلیمات ملتی ہیں؟
سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اقلیت کی جو ٹرم ہے یا اصطلاح ہے، اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اس سے ایک طرح کا محرومی کا تصور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے یا اضافی اصطلاح ہے۔ یہاں مثلا ہندو اقلیت میں ہیں تو ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، لہذا ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم مسلم پاکستانی ہیں تو وہ غیر مسلم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو جان، مال اور آبرو کی حرمت کا تقدس ہے بے قصور انسانوں کے لیے، وہ ہمارا آئین بھی بلا امتیاز سب کو دیتا ہے اور اسلام بھی بلا امتیاز سب کو دیتا ہے۔ آپ کا جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ یہ موجودہ صورتحال کیوں ہے، یہ کچھ عشروں سے اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے یا کچھ لوگوں نے حق اور باطل کا فیصلہ جو دلیل سے ہونا چاہیے تھا، استدلال سے ہونا چاہیے تھا، اپنا موقف حکمت کے ساتھ، جو قرآن نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کچھ طبقات ایسے وجود میں آ گئے کہ جنہوں نے اپنے موقف کو کلاشنکوف کی گولی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے منوانے کا کلچر یہاں پروموٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا فساد پیدا ہوا کہ ہمارا جو تصور اسلام ہے، آپ مانو نہیں مانتے تو آپ کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادی روح کے منافی ہے۔ دوسری جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم ایک بار پھر عصبیت جاہلیہ کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں، وہ عصبیت جاہلیہ کے بت جنہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ الا ان نخوۃ الجاہلیۃ وتفاخرکم بالآبا وتعظمکم بالآبا وَكُلُّ مَأْدَمٍ وَمَالٍ وَمَأْسَرَةٍ يُدَّعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيَّ مَوْدُوم، جاہلیت کی نخوت و غرور، آبا پر تفاخر، اور جاہلیت کے خونی اور مالی مطالبات اور انتقام، میں ان کو آج اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ عصبیت کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصبیت کی مذمت بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا یحب قومہ، ایک آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، کیا یہ عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، العصبیت ان تعین اخاک علی ظلم، عصبیت اس کا نام ہے کہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تمہارا بھائی ظلم پر ہے، تمہارا بھائی باطل پر ہے، تمہارا بھائی حق پر نہیں ہے، اور یہ جانتے ہوئے چونکہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے گروہ کا ہے، تمہارے جتھے کا ہے، تمہاری پارٹی کا ہے، تو اس کے حامی بن جاؤ۔ اس سے اسلام نے اور قرآن نے منع کیا تھا۔ قرآن نے تو تعاون کا مدار تقوی پر رکھا تھا کہ تعاونوا علی البر و تقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور گناہ اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کی باتوں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ چونکہ ہم نے ان زرنی اصولوں کو چھوڑ دیا تو آج ہمارا ملک آگ اور خون کے علاؤ میں بہہ رہا ہے، جل رہا ہے، اور دور دور تک اس سے نکلنے کی کوئی مؤثر تدبیر نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں واپس پلٹنا چاہیے مکتب نبوت کی طرف، ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، اور حمیت جاہلیہ اور عصبیت جاہلیہ اور تبرج جاہلیہ کے یہ جو بت تھے ان کو وقت آ گیا کہ پاش پاش کر دیا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا تو چھوڑ دی، لیکن غالب نے کہا تھا کہ کر دیا کافر ان اسنام خیالی نے مجھے، تو جو طرح طرح کی عصبیتوں کے بت لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں سجا رکھے ہیں ان کو بھی پاش پاش کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی نقطہ جو مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا مذہبی ہم آہنگی کے لیے، رواداری کے لیے، اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو امن تو قائم ہو سکتا ہے۔
مفتی صاحب نے بالکل بجا فرمایا، بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے کہ آج اسلام کی وہ جو نورانی تصویر تھی جس میں امن و سلامتی کا پیغام تھا، پیغمبر گرامی اسلام کی ساری زندگی 13 سال مکی دور، 10 سال مدنی دور، جس انداز سے پیار و محبت سے اخوت کے رشتے قائم کر کے اللہ کے رسول نے، سید الانبیاء نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا تھا، آج معذرت کے ساتھ آج ہم اس جو نورانی تعلیمات تھیں اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اور ہم نے، مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو ایک اسلام کی تصویر اس وقت پیش کی جا رہی ہے، بالخصوص پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، یہاں پر جو ایک اسلام کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ جس میں قتل و غارت ہے، جس میں لوگوں کے گلے کاٹنے ہیں، زبردستی اپنے مذہب اور مسلک کو، اپنے عقیدے کو دوسرے پر مسلط کرنا ہے، یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں عالم اسلام بدنام بھی ہو رہا ہے اور پاکستان خاص طور پہ اس حوالے سے ملک بھی بدنام ہو رہا ہے۔ آج ضرورت ہے علماء کرام کو بھی، ریاست کو بھی، کہ وہ جو روح اسلام ہے، وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں جس میں پیار و محبت کا پیغام ہے، جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، حقیقی مسلمان ہی وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو حقیقت میں وہ اس پاکیزہ سیرت کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو رواج دینے کی بھی ضرورت ہے، اور اسلام ہے ہی سلامتی کا پیغام، اور اس میں آج معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہم نے وہ ایک تصویر بنا لی ہے اسلام کی اور پاکستان کی، جو دہشت گردی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایک غلط رخ کی طرف لگا دیا گیا، اور بعض ہمارے ایسے ادارے، بعض مدارس، بعض وہ سلسلے جو شروع ہوئے افغان وار کے نتیجے میں، ایک مائنڈ سیٹ ایسا پاکستان کے اندر آیا کہ جس کے نتیجے میں سارا خلف اشار آج پاکستان میں موجود ہے، اور پوری قوم پریشان ہے کہ اس دہشت گردی کے چیلنج کے کیسے اس سے نکلا جائے۔ آج ضرورت ہے کہ اس روح اسلام، وہ جو تعلیمات ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پاکیزہ تعلیمات ہیں، اس کو رواج دیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے 20% ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انفرادی عبادات سے ہے، 80% تعلیمات ایسے ہیں کہ جس میں دوسرے بھائی کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، معاشرے کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور ایک بڑا حصہ ہے جو دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں. پیغمبر گرام اسلام نے اصل بیسک رائٹس جو انسانیت کے تھے اس کے لیے جنگ لڑی ہے مشرقین سے اور کفار سے. آج ضرورت ہے کہ وہ بنیادی حقوق ایک پاکستان کے اندر، آج پاکستان کا شہری سب سے بنیادی حق جو ایک انسان کا ہے کہ وہ اس کو جینے کا حق دیا جائے، وہ حق مانگ رہا ہے. تو ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات کہاں پر ہیں؟ ہمیں اسی طرف جانا پڑے گا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہی عہد رسالت اور عہد نبوت میں اسی پاکیزہ سیرت، اس پیغام کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو جو ان کے حلقہ احباب ہیں اپنے اداروں میں اور جہاں تک ان کی یہ پیغام پہنچتا ہے، اس میں وہ روح اسلام جو ہے، جو پیار و محبت، جو امن و سلامتی کا پیغام ہے. آج الحمدللہ پورے پاکستان میں عید میلاد کے جلوس جو ہیں، آج نہیں اس سال نہیں، سالہ سال سے شیعہ سنی بھائی سب مل کے کر رہے ہیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سال کے خاص طور پہ عید میلاد کے جلوس میں ایک شان و شوکت میں اضافہ ہوا ہے، پہلے سے زیادہ بارونق جلوس ہیں. اور یہ خوش آئند ہے یہ چیز کہ ہم انشاءاللہ پیار و محبت کے ساتھ ملیں گے، سارے مسلمان بھائی، امت مسلمہ اکٹھی ہوگی اور دشمنان اسلام کی جو سازشیں ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ ہم مل کر یہ جدوجہد کریں گے.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک حکمرانی، طرز حکمرانی کی اگر ہم بات کریں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حکمران تھے. آج ملک چل رہے ہیں، آج بھی حکمرانی ہو رہی ہے، انہوں نے کیا مثال پیش کی تھی حکمرانی کی، طرز حکمرانی کی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو اسوہ، قدوہ، رول ماڈل اور ایک نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا. یہ نہیں کیا کہ خوبصورت تعلیمات، محض خوبصورت واعظ اور خطبات، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایکشنز اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز، کہ جو عمل کی دعوت ہے وہ الفاظ کی دعوت سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. میں ایک مثال پیش کر دوں کہ آج کی دنیا میں جو بڑے اپنے آپ کو متمدن، مہذب، سویلائزڈ اور اپنے آپ کو الٹرا ماڈرن اور پروگریسو کہتے ہیں، اس دنیا میں بھی حالت جنگ میں فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. لیکن حالت جنگ یا اسٹیٹ آف وار تو چھوڑیے، بدر کا میدان ہے، عین میدان جنگ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار کی حیثیت سے اس دور کے دفاعی جو طریقے تھے، صفوں کو لائن اپ کر رہے ہیں مجاہدین کی، اور ایک مجاہد لائن سے آگے بڑھ جاتا ہے، آپ اپنی لاٹھی سے اس کو ٹوکتے ہیں کہ لائن میں ہو جاؤ، استوے یا سوادو. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ کو لاٹھی سے، مجھے چوٹ آئی ہے اور میرے بدن پر خراش آئی ہے، میں تو انتقام لوں گا. اور نبی کی تو یہ شان ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیا کہ مومنوں کی جانوں پر بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ یہ نہیں فرماتے، آپ کہتے ہیں یہ لاٹھی لو اور قصاص لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائن اپ کر رہے ہیں اپنی لاٹھی سے، اس کو ٹوک رہے ہیں کہ یہ سب کہتے ہیں کیپ ان لائن. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرے بدن پر تو خراش آ گئی ہے، میں قصاص لوں گا. تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ میں تو کمانڈر ان چیف ہوں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں، مجھے امیونٹی چاہیے، مجھے استثناء چاہیے، مجھ پر تو قانون لاگو نہیں ہوتا، ایگزیمشن ہے. آپ وہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بدن پر تو چادر نہیں تھی، آپ اس حصے سے چادر اٹھا دیتے ہیں. یہ وہ معیاری عدل ہے اور معیاری نمونہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ پر جانیں بھی قربان کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے اسلام ایک وقت آیا کہ دنیا پر غالب ہوا اور اس دور کی جو دونوں سپر پاورز تھیں پرشین امپائر اور رومن امپائر، قدرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام کے آگے سر نگوں ہو گئیں، تو آج بھی اگر ہمیں وہی رفعت و سرفرازی چاہیے تو پھر ہمیں انہی اصولوں کو اپنانا پڑے گا کہ حاکم اور محکوم کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ حاکم کے لیے کچھ اور، باصر کے لیے کچھ اور، اور عدل بھی قابل فروخت جنس بن جائے، تعلیم بھی قابل فروخت جنس بن جائے، تو جہاں انسانی حقوق جو ہیں وہ دولت کے بل پر خریدے جا سکتے ہوں یا ان کو کرش کیا جا سکتا ہو، تو وہاں انسانیت کے لیے ایک پربہار اور خوشگوار فضا مہیا نہیں ہو سکتی کہ وہ جو انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں عالم انسانیت کو نصیب ہوئی تھی اور اسی کنٹینیویشن کو آگے بڑھایا. اور یہ کیا اصول تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الضعیف فیکم قوی عندی حتی آتیہ الحق انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ، کہ تم میں سے جو کمزور ہے، ڈپریسڈ ہیں، اوپریسڈ ہیں، بے بس ہیں، بے وسیلہ ہیں، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے تاکہ تا وقت کہ میں اس کا حق اسے لوٹا نہ دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے، جتھے والا ہے، دولت والا ہے، اقتدار والا ہے، اختیار والا ہے، میرے نزدیک کمزور ہے تا وقت کہ اس کے ہاتھ سے مظلوم کا حق چھین نہ لوں. تو عدل یہ بنیادی اساس ہے.
عدل و انصاف کا کیا تصور ہے؟ اسی پہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. پروگرام ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، مفتی صاحب نے جو فرمایا اس میں دو تین چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ اگر دیکھا جائے احد کی جنگ، بدر کی جنگ، ایک بہترین منصوبہ بندی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے. پھر اس کے بعد عدل و انصاف کا تصور ہمارے آج کی اس موجودہ دنیا میں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو استثنا دلاتے رہتے ہیں.
جی بالکل، بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے. دیکھیے، عدل و انصاف ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر ریاست قائم بھی رہ سکتی ہے اور امت مسلمہ اور انسانیت کو ان کے حقوق بھی دلائے جا سکتے ہیں. عدل کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے اپنے مناسب مقام پر رکھنا. عدل میں ایک عادل حکمران کے لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ منصب کی تقسیم کرے، اپنے کو نمائندے بنائے، ریاست کے کسی علاقے کے گورنر بنائے. پیغمبر گرامی اسلام نے اس چیز کا سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا ہے کہ اہلیت کے بنیاد پہ تھا، وہ میرٹ پہ تھا، کسی نااہل کو کسی منصب پہ نہیں بٹھایا جو اس قابل نہ ہو، یہ ظلم ہوگا. لہذا عدل یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی جو مقام بنتا ہے ریاست کے اندر، ریاست کے کسی بھی ستون میں جس کو جہاں رکھنا ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہو، اس کی اہلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہو. پھر دوسری بات یہ ہے عدل کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ اعطاء کل ذی حق حقہ ہو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو روح ہیں عدل و انصاف کی. اگر کوئی حکومت اگر قائم رہ سکتی ہے تو وہ اس لیے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ظلم سے، کفر سے تو حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم و ناانصافی کی بنیاد پر کبھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. لہذا اگر حکومتوں کو اس کا دوام چاہیے، اس کا قیام چاہیے، تو بنیادی یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ایک اہلیت میرٹ، منصب کی تقسیم، عہدے کی تقسیم، کسی کو اگر نمائندہ بنایا جائے کسی علاقے کا، اور گورنر پیغمبر گرام اسلام سید الانبیاء جب بناتے تھے تو ان تمام مناصب میں اس اہلیت اور صلاحیت کو پیش نظر رکھا گیا تھا، اور دوسری چیز ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ رواج پا جائیں، آج عالم اسلام میں جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر ہمارے حکمران، اگر ریاست میں بیٹھے ہوئے وہ صاحب اقتدار لوگ اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھنے لگ جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں وہی سیرت طیبہ اور وہی جو غلبہ جو عالم اسلام کو غلبہ ہوا ہے عالم کفر پر، آج بھی ہم اس مشکل دور میں بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔
سفارتکاری کیسے انہوں نے کی، اور آج جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس میں کیا پیغام ہے؟ جو پڑوسی ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ بات چیت، پھر معاہدات بھی ہوئے ان وقتوں میں، میثاق مدینہ آپ دیکھیں، اس کے بعد مدینہ نے ترقی کی۔
آپ کی سفارتکاری کا اصول یہ تھا کہ اسلم تسلم، پہلی دعوت امن کی ہوتی تھی، پیس کی دعوت ہوتی تھی، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ امن کے لیے آگے بڑھیں تو آپ بھی امن کے لیے آگے بڑھیں اور ان کو موقع دیں۔ تو پہلی ترجیح پرامن بقائے باہمی ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اپنے مکاتیب سفارت بھیجے اور حکمرانوں کو خطوط بھیجے، ان میں توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اور پھر ان مشترکہ مقاصد کے لیے مل جل کر کام کرنے کی دعوت کہ جو مسلمانوں میں اور ان کے درمیان کامن ویلیوز تھیں۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ سرنڈر کر لینا ہے، یہ نہیں تھا کہ دشمن کے خوف سے گھبرا کر اس کے آگے بچھ جانا ہے، جو بچھ جاتا ہے تو پھر بچھا ہی رہتا ہے۔ اسلام تو سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر حقیقت میں قائم ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں سربلند و سرفراز فرمائے گا۔ اور اسلام کی ساری تعلیمات، اور یہ اس دور میں تھی کہ جب اسلام کی نشت ہو رہی تھی، اسلام کی نہضت اور آغاز ہو رہا تھا، کفر غالب تھا، مادی اسباب کے اعتبار سے اسلام کم تر تھا، لیکن ایمانی قوت جو ہے اس کا مقابلہ مادی قوت کے غلبے سے نہیں کیا جا سکتا۔ مادی قوت کا بھی ایک درجے تک مقام ہے، لیکن جو ڈیسائسو یا فیصلہ کن چیز ہے وہ عقیدے اور ایمان اور نظریے کی قوت ہے، کہ ایک تو یہ کہ حق پر ہو اور ہماری کمٹمنٹ اور کنوکشن جو ہے اس میں اخلاص ہو، اور پھر ہم اپنے تمام دستیاب وسائل کو اس کے لیے میدان عمل میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ پھر سربلند فرماتا ہے۔
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جن چیزوں سے آج سے 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا، آج دنیا میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، آج وہ ثابت ہو رہا ہے۔
بالکل ثابت ہو گیا قرآن میں بھی، اور پیغمبر اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ملتی ہیں آہستہ آہستہ، جیسے یہ علمی ترقی آ رہی ہے اور الحمدللہ علمی کمالات پہ انسان جب پہنچ رہا ہے، 1400 سال پہلے دیے ہوئے قرآن کے وہ سارے اصول، وہ قوانین، اور سید الانبیاء کی جو سیرت، پاکیزہ سیرت ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ سارے حقائق اگر انسان اس عقل، خالص عقل کی بنیاد پر اگر سوچے اور تعصب کی عینک اتار کر اگر دیکھے تو وہ اسلام کے ذریعے اصول جو ہے اس کو، وہ اس کے سامنے جھک جائے گا۔ اس میں اتنی جاذبیت ہے، اتنی جان ہے، چونکہ وہ ایسے قوانین ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ ہر انسان، جو بھی پاکیزہ فطرت والا انسان ہے، وہ ان اصولوں کے سامنے، چاہے قرآن کے اصول ہوں اور پیغمبر کی پاکیزہ سیرت کے اصول ہوں، اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرے۔
بہت بہت شکریہ علامہ اصغر عسکری صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بھی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے اگر ہم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں، ان کی سنت ہے، ان پر عمل کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔